اور اللہ پاک نے تقریباً 10 سال کی عمر کا عرصہ ایسا رکھ دیا کہ ہر ایک کو غیر مکلف قرار دے دیا. غیر مکلف کا مطلب یہ کہ 10 سال تک اس کو شعور، احساس، ادراک، سمجھ بوجھ، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ تمام ذمہ داریوں کے لیے اس کو 10 سال کا فری پیریڈ دے دیا کہ اس میں کوئی اس کے اوپر برڈن نہیں ہے. 7 سال سے اس کو ایسا ایسا ٹریننگ شروع کر دی جائے کہ اس کو نماز کی طرف، روزے کی طرف راغب کیا جائے، نیکیوں کی طرف راغب کیا جائے. 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ان چیزوں کا باضابطہ پابند کیا جائے، اور جب بلوغت ہو جائے تو پھر باقاعدہ اس کو ذمہ داری دے دی جائے کہ اب یہ نماز روزہ تم پر فرض ہو گیا. 10 سال اس کی تربیت کے چھوڑ دیے. اب اس وقت سے لے کے پھر موت تک جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو زندگی کا لمحہ لمحہ قیمتی بنا دیا گیا. اب اس قیمتی لمحے میں بیچ میں شیطانی قوتیں، دنیاوی قوتیں، اس طرح کی چیزیں، میں اپنی نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ عبادت کی طرف ہم جب آئیں گے، نیکی کی طرف جب آنا ہے، جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں، تب گھر والے سوچتے ہیں کہ ہاں اس کو اب کچھ آہستہ آہستہ نیکی کی طرف جانا چاہیے. حالانکہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، بڑے بڑے جو کارنامے والے حضرات گزرے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اتنا ان کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ عراق کے ملک سفر پہ گئے، وہاں کے لوگوں نے بڑی تعریف سنی تھی کہ کوئی محدث ہے، بڑا ذہین بچہ ہے، ایسا ویسا. بڑے بڑے علماء نے ان کے امتحان کے لیے بہت بڑی عالیشان محفل منعقد کی، اور محفل منعقد کرنے کے بعد ان کو استقبال کر کے بلایا اور ان کا امتحان لیا گیا. تقریباً 10 علماء نے 10 حدیثیں وہ ان کے سامنے پیش کی، اور اس طرح پیش کی کہ سند اور حضور حدیث میں خلط مل کیا، بے ترتیبی سے پیش کی. 10 علماء نے 10 حدیثیں پیش کر کے 100 حدیثیں ان پر پیش کر دی کہ جی یہ روایت ہمارے پاس ہے. امام صاحب گردن جھکائے سب کی حدیثیں سنتے رہے. جب سب نے اپنی حدیثیں پوری کر لی، گردن اٹھائی، اور اس کے بعد جو انہوں نے 10 روایتیں غلط سلط کر کے آگے پیچھے خلط مل کر کے مکس کر کے سنائی تھی، پہلے ان کی غلط روایت ان کو سنائی کہ آپ نے 10 روایتیں جو سنائی وہ یہی سنائی ہیں، اور صحیح روایتیں یہ ہیں. پورے 10 کے 10 علماء کو ساری غلط اور صحیح روایتیں کریکشن کر کے سنائی، وہ دم بخود رہ گئے کہ 10 سال کا بچہ، اس کا اتنا اللہ پاک نے قوی حافظہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اتنا گہرا عبور، اتنی گہری نظر، اتنا پختہ علم. تو 10 سال میں تو ہمارے بچہ بالکل ہی ناسمجھ سمجھا جاتا ہے. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے کتنے علماء ہیں 40 سال کی عمر میں رحلت کر گئے، لیکن کارنامے دیکھیے، بڑے بڑے کارنامے. حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں کتنی بوڑھی ہوں گی، کتنا عمر پائی ہوگی 25 سال میں. تو یہاں پہ لوگ ابھی سوچ دیں گے چلو لڑکی کا رشتہ وغیرہ دیکھنا چاہیے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 22-23 سال میں شادی کرتے ہیں، اور نہ 25 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ ہاں چلو ابھی بچی شادی کے قابل ہو گئی. وہاں وہ اتنی سی مختصر سی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئیں. حضرت حسنین کریمین کی والدہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زوجہ محترمہ بنی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی، اور جنت کی سردار، اور اتنی وہ خدمت گزار کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب وصال فرما گئی تھی تو بچیاں پیچھے چھوڑ گئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں. تو ان میں یہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیال رکھنے والی. حضور کو یعنی آتا ہے کہ ان کے لقب مشہور آپ نے سنا ہوا ام ابیہا، ام ابیہا عام طور پر جو میں کہتا ہوں ام ابیہا، ام ابیہا یہ در حقیقت عربی کا لفظ ہے کہ یعنی اپنے والد کی ماں، یعنی ماں کی طرح شفقت کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو پہننے کا، اوڑھنے کا، کھانے کا، سکون کا خیال رکھتی ہے. تو اس طرح حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی. آپ کے ہر چیز کا خیال رکھنا، کھانے کا، پینے کا، آرام کا، بستر کا، کہ آپ کا لقب ان میں ابھی یہاں پڑ گیا کہ اپنے والد کی ماں. اور عمر دیکھیے جب دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں 25 سال کی عمر ہے. تو یہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مثال ایسی ہیں، طارق بن زیاد اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ سارے لوگ تاریخ میں پڑھیں تو 25 سال کی عمر میں، 26 سال کی عمر میں ان لوگوں نے بڑے بڑے ممالک فتح کیے، بڑی بڑی فتوحات کی. اس لیے کہ ان کے خمیر میں بہت اچھی تربیت پڑی تھی، اچھی گھٹی ملی تھی. تو ان لوگوں نے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے. تو زندگی کے دوران یہ جو مختصر سے ملتا ہے انسان کو، اہم ترین ہے. اس میں جتنا یہ مخلص، جتنا اچھا ہوگا، جتنی اس کی اچھی تربیت ہوگی، اتنا ہی زیادہ یہ آگے بڑھ کے کام کر پائے گا. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 52 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کی فتاوی شامی اتنی عظیم الشان فتاوی کی کتاب ہے کہ پورے عالم اسلام میں فقہ حنفی پر جو فتوے دیے جاتے ہیں فتاوی شامی سے دیے جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ اس زندگی کے اندر جس نے جو کر لیا وہ سب آخرت کے لیے اس کی کرنسی جمع ہو رہی ہے، وہاں جا کے کام آئے گی. اس زندگی میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ ناقدری، کہ نوجوانوں کو جو دیکھتا ہوں کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہیں، گٹکے چھالیاں کھا رہے ہیں، صحت خراب کر رہے ہیں، فضول چیزیں کھا کھا کے اس طرح اپنا وہ جو اسٹیمنا ہونا چاہیے برباد کر رہے ہیں، یہ سارے دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں. ان سے ذہنی صلاحیتیں، قوتیں، سوچ بچار، جذبے، ولولے، یہ سارے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کھوکھلا ہو جاتا ہے انسان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں غذائیں بتائی تھیں، قرآن نے جو ہمیں غذائیں بتائی، زیتون اور اس طرح کھجور، شہد اور پھل فروٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہماری نسل سے عنقہ ہیں، ختم ہیں، ہمارے غذاؤں کا حصہ نہیں ہے. آپ بیشتر لڑکے لڑکے ان سے پوچھ لیں، دودھ بالکل نہیں پیا جاتا ان سے، شہد اکثر لوگ زندگی میں شامل نہیں. یہ مبارک غذائیں، طاقتور غذائیں، ایسی غذائیں جو دماغ کو، دل کو، روح کو قوت بخشتی ہیں، یہ ساری دشمنان اسلام نے ہٹا کے ان کی جگہ ہمیں پان، گٹکے، چھالیا، سگریٹ، شراب وراب ان پہ لگا دیا. جو تھوڑی اونچی کلاس کے ہوتے ہیں وہ شراب نوشی کے اندر لگ جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑھ کے پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زندگی برباد کر لی. تو اس لیے اس زندگی کی قدر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے اندر کا لمحہ لمحہ وہ کارآمد ہے. حضرت عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ ایک صحابی ہیں. یہ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہوا، وہاں پہ کافی لوگ ان کو چلتے پھرتے نظر آئے. انہوں نے ان کو سلام کیا، ان لوگوں نے ان کو جواب نہیں دیا، کوئی سلام کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں نے تم کو سلام کیا، تم کیا مسلمان نہیں ہو، کون ہو تم لوگ، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے بتایا کہ در حقیقت بات یہ ہے، مسلمان ہم بھی ہیں، ایمان ہمارا بھی ہے، لیکن جہاں سے تم گزر رہے ہو نا یہ پرانا قبرستان ہے، ہم یہاں کے مسکون ہیں، دنیا سے گزر چکے، اب ہم تمہیں سلام کا جواب دیں یا نہ دیں اب ہمارے لیے برابر ہے، ہمیں نیکی کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں جب تک تم زندہ ہو ایک مرتبہ بھی السلام علیکم کہتے ہیں تمہیں فوراً 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. ہم یہاں آ چکے، اب ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں ہمیں اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے ہم نے تمہیں جواب نہیں دیا. اس میں در حقیقت امت کے لیے سبق تھا. بسا اوقات اللہ پاک عالم برزخ کے کچھ حالات، کچھ لوگ منکشف فرما دینے کے لیے کسی خاص لوگوں پر، تاکہ وہاں کی کیفیات، وہاں کی باتیں ہم تک پہنچیں تو ہم وہاں کی فکر کریں اور اپنے لیے وہاں کی تیاری کریں. اور اصولی بات یہی ہے کہ مرنے کے بعد ذوق کے طور پہ کسی کا ذوق ہو، اللہ پاک اس کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے، قبر میں نماز پڑھے، کوئی تلاوت کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، وہ ان کے ایک ذوق ہوگا، اس پر لذت آئے گی، لیکن اس پر ان کو اجر و ثواب نہیں ہے. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا کہ میں نے وہ جگہ دیکھی، سرخ مٹی والی جگہ، کہ میں چاہوں تو تمہیں دکھا سکتا ہوں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا ہوں تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے. اسی طرح فرمایا کہ جب میں عرفات سے گزر رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ حرام بانو تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات جا رہے ہیں. اسی طرح وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرش کے پاس ملے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نمازیں کم کرائیے ورنہ نمازیں بہت زیادہ ہیں, آپ کی عمر نہیں پڑ پائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ زندگی بہت قیمتی تحفہ ہے. اس قیمتی تحفے میں رہتے ہوئے جتنا انسان بھاگ دوڑ کر سکتا ہے, نیکیا کر سکتا ہے, کرتا رہے. اب نیکی کس طرح؟ نیکی اسی طرح کہ ساری چیزوں کو, دنیا کی چیزوں کو دین کے سانچے میں ڈال لے تو ساری کی ساری چیزیں خود بخود وہ دین بن جاتی ہیں, ذکر بن جاتی ہیں, اللہ کی عبادت بن جاتی ہیں. بعض لوگ زندگی سے اتنے مایوس, اتنے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو کوسنے دے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی مناسب نہیں. نہ جانے مرنے کے بعد کیا حالات پیش ہوں. تو اس لیے زندگی تو ہر لمحے قیمتی ہے. دو صحابہ کا واقعہ ہے کہ ان میں ایک شہید ہو گئے اور ایک کافی وقت تک ان کے بعد بھی جیتے رہے, ان کی بعد میں وفات ہوئی. خواب میں کسی نے دیکھا کہ جو شہید تھے ان کا درجہ کم تھا اور جو عام اپنی طبیعی موت پر ان کا درجہ زیادہ. انہوں نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, شہید تو بہت اونچے مقام کا ہوتا ہے لیکن ان کے جو ساتھی ہیں وہ اتنے بعد ان کا انتقال ہوا, ان کا مرتبہ ہم نے زیادہ دیکھا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا یہ جو بعد میں جن کا انتقال ہوا انہوں نے مزید نمازیں پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ تو فرمایا جی ہاں پڑھی تھی. انہوں نے مزید روزے رکھے تھے؟ جی ہاں رکھے تھے. ان کو اللہ نے اور زندگی دی, زندگی میں روزے نمازیں ساری چیزیں ملتی رہیں. تو فرمایا کہ یہ جو زندگی کے ان کو مزید حصے ملتے رہے اس میں جو نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور عبادتیں کی, تو کیا یہ اس کی وجہ سے ان کا درجہ بڑھے گا نہیں خود بخود؟ اللہ نے جب زندگی بڑھائی تو ان کا درجہ بڑھے گا. تو ہر آنے والا دن وہ انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے, آگے اعمال بڑھاتا رہتا ہے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے, نقطہ نواز ہے, اس نے ضابطہ بنا دیا کہ ضابطے کے تحت جو آئے گا اس کو بخشوں گا. لیکن کسی نقطہ پر پکڑ لیں تو یہ ان کی قہاریت, جباریت کہ کسی بھی چھوٹی سی لغزش پہ گرفت ہو جائے وہ لغزش پہ پکڑ سکتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اور کسی بھی چھوٹے سے نقطے پر نواز دے تو یہ ان کی رحمت ہے کہ جو میں نے معاف کیا. وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں, مالک الملک ہیں, وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو اولاد سے انہوں نے کہا کہ میری داڑھی میں سفید آٹا چھڑک دینا. اولاد نے وصیت پر عمل کر دیا, انتقال ہوا, سفیدی چھڑک دی. اللہ کے سامنے جب پیش ہوئی اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا, کیوں کیا؟ تو کہنے لگے یا اللہ میں نے سنا کہ آپ سفید ریش سے حیا فرماتے ہیں, اس کو عذاب نہیں دیتے. تو میری سفید داڑھی تو نہیں تھی لیکن میں نے اس کے اوپر یہ سفید آٹا چھڑکوا لیا تاکہ سفیدی والے کی مشابہت ہو جائے, تو آپ اس کو ویسے رحم اور کرم فرما کے مجھے بخش دیں, اس لیے میں نے یہ آٹا چھڑکوایا. اللہ نے کہا جا, میں نے تجھے بخش دیا. تو عجیب اللہ کی شان ہے, کس نقطے پہ بخش دیں, کس پہ پکڑ لیں, لیکن زندگی کے ضابطے بنا رکھے کہ تمہیں اس ضابطے کے تحت زندگی گزارنی ہے, اس ضابطے میں ادھر ادھر نہیں ہونا. وہ نقطہ نواز بھی ہے اور گرفت کرنے والے بھی جبار و قہار ہیں. مشہور واقعہ ہے, ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا, بھوکا پیاسا رکھا, کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا, نہ چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. ایک خاتون کے بارے میں تو پوری زندگی عیاشی بدماشی میں گزاری, لیکن ایک کتے کو ایک دن پانی پلا دیا, پیاسا تھا وہ, اللہ نے اس کتے کو پانی پلانے کے سبب سے اس کو بخش دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب پیشی ہوئی, حاضری ہوئی, تو امام بخاری نے پوری ایک روایت نقل کی ہے, یہی بوڑھے انسان سے حیا فرمانے والی, کہ جو بوڑھا انسان ہوتا ہے اللہ پاک اس سے حیا فرماتے ہیں, اس سے سختی کا معاملہ نہیں فرماتے. تو محدث کی پوری روایت انہوں نے نقل کی, امام بخاری کو استاد کتنا بڑا مقام ہوگا. اور جب انتقال ہوا, اللہ کے سامنے پیش ہوئی, تو اللہ نے ذرا سختی کے ساتھ بات چیت فرمائی. ابھی گردن جھکائے کھڑے ہیں, اللہ نے پوچھا جواب کیوں نہیں دیتے, جواب دو. تو انہوں نے پھر اپنی سند سے وہ روایت بیان کرنی شروع کی کہ میں نے اپنے استاد فلاں سے فلاں استاد نے فلاں سے فلاں استاد نے فلاں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ اللہ پاک بڑھاپے والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں فرماتے، تو اللہ میں حیران ہوں کہ میں تو آپ کے رسول کی حدیث سن کے آیا ہوں کہ آپ تو بوڑھے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے لیکن یہاں تو دوسرا معاملہ دیکھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا تم نے صحیح معاملہ جو پڑا ہے معاملہ ویسے ہی ہے اور میرے محبوب کی بات بالکل درست ہے. میرا معاملہ اپنے امت کے اپنے محبوب کی امت کے بوڑھوں کے ساتھ نرمی کا ہوتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا. ہاں عجیب شان ہے رب کریم کی کہ اللہ پاک ماں سے زیادہ پیار فرمانے والے اور اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والے خود فرماتے ہیں لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. تم اپنی پارسائی خود بیان نہ کرو کہ اپنی پارسائیاں بیان کرو میں ایسا نیک ہوں میں ایسا صالح ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو پارسا بنا دیتا ہے. تم کیا پارسائیں بیان کرو گے اپنی؟ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے کہ جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں بالکل ابتدائی قطرہ تھے. اذ انتم اجنت فی بطون امہاتکم کہ تم ماں کے پیٹ میں بالکل جنین تھے، ایک بالکل لوتھا تھے، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تم اس کو کیا اپنی پرہیزگاری تقوی جتاؤ گے جی میں اتنا متقی ہوں اتنا پرہیزگار ہوں؟ وہ تمہیں بنانے والا ہے. تو اس لیے اللہ کے سامنے تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادت، اپنا علم، یہ تو جتانا بالکل بے سود ہے. اس کے سامنے عاجزی، انکساری یہ بہترین چیز ہے کہ اس کو پسند ہے اور اسی کی وجہ سے اللہ پاک بخش بھی دیتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے انسان کا قلب، انسان کا دل یہ اس طرح ہے کہ جس طرح پرندے کا پر ہوا میں اڑتا ہے، ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو پر کبھی اڑ کے ادھر چلے گا کبھی ادھر چلا گیا، تو دل کی کیفیت بھی یہی ہے. دل کی کیفیت پر بھی کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ اگر نیکی کی توفیق ملی ہے تو انسان میں گھمنڈ پیدا ہو جائے کہ جی میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، کب اس کو پلٹا کھلا کر دوسری طرف لے جائیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح آتا ہے کہ قلب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، وہ جس طرح چاہے اس کو پلٹ دے، جب چاہے پلٹ دے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کی جائے یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک الاسلام، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین اور اسلام پر مضبوط رکھ. یہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے کہا جائے. یہ نشیب و فراغ، خوشیاں، غمیاں، تکلیف، راحت، کیا کیا کیفیت آتی ہے انسان پر، اللہ نہ کرے کس وقت پلٹا کھا جائے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. کبھی انسان نیکی کی طرف پلٹا کھاتا ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی معمولی سا اشارہ ملتا ہے وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور کبھی کسی کو اشارہ ملتا ہے وہ پلٹ کے شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن نیکی کرنے والوں کو اللہ پاک ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے، ان کی قدر افزائی فرماتے ہیں. عالم ارواح، انسان کے دنیا سے جانے کے بعد کا عالم، وہاں کے اہل اللہ، وہاں کے ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیزیں بظاہر ہم جب تک دنیا میں ہیں ہماری نگاہوں میں ایک پردہ ہے، لیکن ان کے اثرات، ان کے فیوز، ان کے برکات اور ہمارے یہاں کے اعمال، ہماری ان کے ساتھ توجہ، ہمارا ایک لگاؤ، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تعلق کی بنیاد بنتا ہے. مرنے کے بعد انبیاء کرام، اولیاء کرام، ماں باپ، رشتہ دار، یہ ایک محض خاک کا ڈھیر نہیں ہو جاتے، یا ہمارے جذبات ان کے لیے یہ بیکار نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی رشتہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر وہاں سے ہمارے لیے بہت سارے احکامات جاری ہوتے ہیں. ہماری یہاں کی خدمات وہاں تک پہنچتی ہیں، بڑے دربار تک، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کتنا تعلق ہے وہاں تک ہماری کیفیات پہنچتی ہیں، جتنا گہرا لگاؤ ہوگا وہاں تک پہنچتا. یہ آپ نے مختلف اصطلاحات سنی ہوں گی، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، تو یہ مختلف درجات ہیں کہ کوئی انسان کسی شیخ سے جڑتا ہے تو فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ذوق، اس کا مزاج، اس کا سوچنا، وہ سب کچھ شیخ کے بالکل ہم ذوق ہو جاتا ہے. اور جب شیخ کے ہم ذوق ہو گیا تو شیخ جتنے رسول اللہ سے قریب ہوں گے تو ان کی معرفت سے یہ شخص رسول اللہ کے اندر فنا ہوتا چلا جائے گا، اس کا ذوق رسول اللہ سے ملتا چلا جائے گا، اور جتنا رسول اللہ سے ذوق ملے گا قریب ہوگا ہوتے ہوتے ہوگا وہ بالکل اللہ کے اندر فنا ہو جائے گا، کہ اس کی طبیعت میں پر کام اللہ کی مرضی کے خلاف آ ہی نہیں سکتا، اس کو برداشت ہی نہیں ہوگا، ایک بالکل معصومانہ سی زندگی اس کی ہو جائے گی، جلال نہیں ہوگا جمال ہوگا لیکن ذوق میں گناہ کا خیال گناہ کا تصور نہیں ہوگا، یہ عجیب بالکل اللہ کے ذات میں مٹ جاتا ہے، یہ بڑے درجات بارے بڑے لوگ ساتھ ملتے ہیں لیکن انسان فنف الشیخ ہو جائے تو پھر آگے ساری چیزیں خود بخود اس کے لیے ہموار ہوتی رہتی ہیں، اللہ والوں کی تجلیاں اللہ والوں کی قلب روحانی فیوز یہ ساری چیزیں دنیا میں برقرار رہتی ہیں، اس پہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، کسی خاص اللہ والے سے خاص تعلق اور نسبت ہو اور اس کا خاص روحانی فیض چاہتے ہوں تو اس کو خاص طور پہ سارے ثواب کیا جائے تو اس کا فیض انسان کی طرف منتقل ہونے لگ جاتا ہے، اس کا ذوق اس کی سوچ اس کا فیض یہ روحانی طور پر اس کے قلب میں اس کے اثرات منتقل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے ہر امتی سے گہرا تعلق ہے، وہ دنیا سے پردہ ضرور فرما گئے، وہ عالم الغیب نہیں ہے لیکن پوری امت کی ایک ایک فرد کی خبریں اس کے احوال دربار رسالت میں ہفتہ واری پیش ہوتے ہیں، پورا بتایا جاتا ہے کہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، انبیاء کے بعد شہداء کا درجہ آتا ہے، شہداء اپنی قبور میں تر و تازہ ہنستے کھیلتے اسی طرح انہی مسکراہٹوں کے ساتھ اسی تازگی کے ساتھ مدفون ہیں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہوا کہ تقریباً سمجھیے کہ 100 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال سے آس پاس کا کوئی عرصہ ہوگا، علماء کرام نے واقعہ لکھا ہے، حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ خواب میں نظر آئے بادشاہ کو یا علماء کو اور انہوں نے فرمایا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری قبر کو منتقل کرو، قبر میں مستقل پانی رس رہا ہے، تو اس کے اوپر علماء کا اجلاس بیٹھا اور انہوں نے مشاورت کی کیا کیا جائے، تو مشاورت کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ حضرت کی زیارت ہوئی اور اس طرح انہوں نے حکم دیا تو کھول کے دیکھا جائے، تو بڑا اس کا اہتمام ہوا اور اہتمام کے ساتھ یہ ہوا کہ جی بڑے اہتمام کے ساتھ قبر کھولی جائے، بڑے لوگ جمع ہوئے، حجاج کی بھی بڑی تعداد تھی، تو پھر وہ جب کھول کے دیکھا گیا تو بالکل تر و تازہ اسی طرح آرام فرما تھے، ان کی قبر کو پھر دوسری جگہ منتقل کیا گیا، اسی طرح عراق کے اندر دو صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی جو اور ہیں ان کی قبر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی اسی طرح کے واقعہ و خواب میں وقت کے بادشاہ کو بار بار نظر آئے، بڑی تاکید کی کہ ہماری قبر میں پانی رس رہا ہے، ہماری قبر کو یہاں سے منتقل کرو، تو وہاں کے علماء نے بھی کہا کہ ان کی قبروں کو کھول کے منتقل کیا جائے، تو بڑے مشاورت کے بعد اجتماع کے بعد پھر ان کی قبروں کو کھولا گیا، تو اس وقت بڑے بڑے غیر مسلم سائنٹسٹ آئی اسپیشلسٹ وغیرہ اور سائنٹسٹ وہ جمع تھے، اور اس وقت جو کیمرے وغیرہ دستیاب تھے تو ان کے ذریعے ان کی ویڈیو بھی بنائی گئی جو بعد میں منظر عام پہ نہیں لائی گئی، عراق کی حکومت کے پاس وہ اب تک سنتے ہیں کہ محفوظ ہے، جس سے ان کے پورے مناظر کو محفوظ کیا گیا، تو جب ان کی قبور کو کھولا گیا نکالا گیا تو آئی اسپیشلسٹ نے ان کی آنکھوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ جو زندہ آدمی کی آنکھ کے اندر رونق اور رمق ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ان کی آنکھوں میں زندگی کے آثار موجود ہیں، بالکل تر و تازہ، حتیٰ کہ ایک صحابی کے ہاتھ کہیں پیشانی کے پاس رکھا ہوا تھا، اس ہاتھ کو جب ہٹایا تو وہاں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، دوبارہ خون بہنے لگا، تو اس طرح کے واقعات اللہ پاک دکھاتے ہیں یہ امت کی ہدایت کے لیے امت کی رہنمائی کے لیے کہ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں وہ اس زمین میں جانے کے بعد بھی مٹتے نہیں ہیں، ان کے اعمال ان کی فیوز و برکات ان کی ساری چیزیں جاری اور ساری رہتی ہیں، تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہتے ہیں، تو اچھی سوچ رکھی جائے، زندگی قدر کی جائے، زندگی میں اچھی نعمت اللہ کی استعمال کی جائے، اور نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا جائے، ہمارے گھٹنوں کا مڑنا، کونیوں کا مڑنا، ہاتھوں کا اٹھنا، یہ سب بڑی نعمتیں ہیں، ہم نماز بھی مڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پیشانی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہماری ٹانگیں مڑ سکتی ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مسجد آ سکتے ہیں، یہ پیشانی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب آخرت میں حشر ہوگا سب لوگ جمع ہوں گے اور وہاں پر جتنے بھی مسلمان ہوں گے جب اللہ کا دیدار کریں گے انہیں سجدے کی اجازت دی جائے گی، سجدے کا حکم دیا جائے گا، سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اب جو منافق ہوں گے جن کے دل میں اللہ کی اتنی کوئی ایمان نہیں تھا وہ لاکھ کوشش کریں گے ہم بھی سجدہ کر لیں، سجدے میں گر جائیں گے، نہیں جا سکیں گے۔ بالآخر بہت زور لگانے کے بعد وہ سخت تختے کی مانند جیسے اکڑا ہوا تختہ ہوتا ہے اس طرح زمین پر بری طرح منہ کے بل گر جائیں گے، لیکن سجدہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق فرمایا کہ انسان کے جسم میں سر سے پاؤں تک جوڑ ہی جوڑ ہیں، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذمے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ فرمایا کہ کسی کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، یعنی فرمایا کہ جو تمہارے جوڑ ہیں ان جوڑوں کا صدقہ ادا کیا کرو۔ اور پھر صدقہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، طریقہ یہ ہے کہ کسی مسافر کا سامان اٹھا کے نیچے سے تم اس کی سواری پر رکھوا دو، یہ بھی صدقہ۔ کسی سواری پر بیٹھنے والے کو پکڑ کے اس کی سواری پر بٹھا دو، فرمایا یہ بھی صدقہ۔ اور کسی کی تم اور کی مدد کر دو وہ بھی صدقہ۔ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ۔ تو یہ انسان کا چلتے پھرتے سوشل ورک کہ جس میں مخلوق خدا کی وہ خدمت ہو رہی ہے، یہ چلتے پھرتے جو کام کر رہا ہے اس کی زندگی کے ان جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بالکل خود معذور محتاج ہو جائے، اس کی ایک ایک نقل حرکت کے لیے دس دس آدمی چاہیے ہوں، اس سے پہلے فرمایا کہ اپنی ان چیزوں کی قدر کر لو اور ان کو تم اللہ کی عبادت میں استعمال کر لو تو ساری چیزیں تمہارے لیے صدقہ بن جائیں گی آخرت میں، یہ زبردست تمہارے کام آنے والی چیزیں بن جائیں گی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر دیکھا ایک کوئی بہت بزرگ نورانی شخصیت ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے اور ان کے گرد و پیش بہت پیارے پیارے معصوم کھلتے ہوئے پھولوں کی طرح بچے وہ کھیل کود رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بزرگ شخصیت ہستی کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ فرمایا میری ملاقات کرا دیں ان سے۔ تو ملاقات کے لیے وہ لے کے آ گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ تو ایک تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین نہایت زرخیز ہے، شاداب ہے، اس سرزمین میں خوب زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں کی پیداوار کیا ہے، کس طرح سے زمین میں کاشتکاری کریں؟ تو فرمایا کہ یہاں کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا، کہ اگر کوئی بھی ایک کلمہ خیر کہہ دیتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ اللہ پاک جنت میں درخت اگا دیتے ہیں اور اس کے لیے جب وہ قیامت میں آئے گا تو یہ سر سے تو شاداب ہوگا، بہت پورا باغ اس کے لیے بڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھا دوں کہ جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ شیخ کی مرضی سے اجازت سے تعداد میں کرنے چاہیے۔ بہت زیادہ ذکر اذکار کی تعداد میں کثرت کر لینا بسا اوقات ذہنی دباؤ کا اور قلبی بوجھ کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ذکر کوئی معاذ اللہ کوئی غلط یا بری چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح پانی ہے نہایت قیمتی تحفہ زندگی کا، پوری کائنات کی زندگی پانی پر قائم ہے، قرآن کا فرمانا یہ ہے، ہر چیز پانی کے ذریعے حیات ہے۔ لیکن پانی کو ضرورت سے زیادہ پیا جائے تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ رمضان میں مساوات ہوتا ہے، افطار کرتے جب انسان نے دو تین چار گلاس براہ راست پی لیے اس کے بعد وہ چار پانچ گھنٹے تک اس کا دل دماغ ہر چیز کتنی بوجھل ہوتی ہے۔ تو اس کا مقصد نہیں پانی خراب ہے، پانی تو مفید ہے، لیکن کس وقت کتنی چیز کو ضرورت ہے کہ جس سے دل پہ بوجھ نہ پڑے، دماغ پہ بوجھ نہ پڑے، یہ چیز دیکھنے میں اگر اس چیز کو استعمال کریں گے تو آپ زندگی میں من اور تنو اناج کھا جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا۔ اگر انسان اپنی زندگی کا حساب لگائے تو کتنے بکرے کے گوشت، کتنے گائے کے گوشت، کتنے پانی کی ٹنکیاں، کتنا کچھ کھا جاتا ہے، لیکن وہ معمول کے مطابق روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا ہے تو اس کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو وہی مثال ذکر کی ہے کہ ہر چیز ایک تعداد میں، ایک انداز میں پڑی جائے تو اس کے فوائد ہوتے ہیں، تعداد سے زیادہ جب کر دیا جائے تو اس کے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ، بوجھلپن یا بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ذکر اذکار ضرور کریں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ، کہ جس میں معاملات میں کوئی بدمزاجگی نہ ہو. دوسری بات یہ کہ دین پر لگنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر لگنے کا مقصد یہ کہ ہنسی مذاق یہ اب ختم، چڑچڑاپن، بوجھل ہو جانا، گھر میں ہر وقت سخت موڈ میں رہنا، بیوی بچوں سے غصے میں بات کرنا، یہ دین ہے؟ یہ نہیں. مزاج کو اچھے سے اچھا رکھنا، سخت سے سخت تکلیفوں میں بھی ہنستے مسکراتے رہنا، گھر والوں کے ساتھ خاص طور پہ بہت اچھا برتاؤ کرنا، اچھے انداز میں رہنا، ہنس بول کے رہنا، یہ اصل دین ہے. انسان کے ذکر و اذکار کی وجہ سے اس میں اس کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہ آئے کہ جس سے گھر والے تنگ آ جائیں کہ کیسے عبادت میں لگا، کس نے تو ہماری زندگی عذاب کر دی، بلکہ اس پہ رشک کرے لوگ کہ اتنا دیندار ہونے کے باوجود اس قدر یہ صابر و شاکر ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی حضرت جناب ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ حضرات نے زیارت کی ہوگی، بڑے کمال کے بزرگ تھے، بڑے کمال کے. اللہ پاک ان کو بلند درجات عطا فرمائے، مدینہ طیبہ میں ماشاءاللہ جنت البقیع میں آرام فرمائے. بہت ہی زبردست بزرگ تھے ماشاءاللہ، اس قدر کے بس الفاظ ان کی وہ بیان کرنے کے لیے سوار، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی شیخ، سارے مقامات تھے. تو ان کے واقعات میں لکھے واقعات، گھر کے واقعات میں، کہ کبھی مہمان وغیرہ آ جاتے، مہمانوں کا تھوڑا دباؤ زیادہ ہوتا تو رات کو حضرت جب مہمان وغیرہ چلے جاتے، تہبند مان کے معلوم ہے کچن میں کھڑے ہوئے برتن دھونے شروع ہو گئے. اب بہویں کہہ رہی ہیں کہ بجی آپ مت دھوئیں، یہ ہم دھو لیں گے. فرماتے نہیں، میرا بھی حق ہے کہ میں بھی گھر کے کام میں ہاتھ بٹاؤں، تم لوگوں نے دن بھر کھانا پکایا، اتنی خدمت کی، سب کچھ کیا، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں گھر میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں. کہتی ہے کہ لاکھ منع کرتا رہ جاؤ، لیکن ابا جی کھڑے ہو کے اتنے سارے برتن دھو دیتے تھے. ایک نے پتہ نہیں کتنی ان کی خوبیاں لکھی ہیں، اور بڑے کمال کے واقع تھے ماشاء اللہ شخص تھے، اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا. تو بات یہ کہ گھر والوں کے ساتھ قلبی تعلق، محبت. عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، گھر میں جب آتا ہوں تو گھر میں ایک دم پوتے پوتیاں وغیرہ نواسے نواسے بھاگے آتے ہیں لپٹنے کے لیے، تو ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں، فوراً نیت کرتا ہوں دل میں، دل تو چاہتا ہے کہ اپنی اولاد لٹا لوں، لیکن فوراً اس نیت کو تبدیل کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی نعمت ہے، آپ کے دیے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے، یہ سوچ کے بھی بچوں کو لٹاتا ہوں تو میرا وہ عمل سنت بن جاتا ہے. تو حضرت بھی بڑے کمال کے تھے، سارے اللہ والے. زندگی میں چند شخصیات ایسی دیکھی جو واقعی بہت کمال کی تھی، ایک تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے میرے شیخ وہ بھی انتقال فرما گئے، حضرت مولانا یحیی مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو باری شخصیتیں اتنی کمال کی ہوتی ہیں کہ حد سے زیادہ. تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی فنا فی اللہ تھے، اتنے آج انصاری والے کہ ان کے ایک مرید یافتہ بعد تین نمبر میں رہا کرتے تھے، حضرت کی رہائش تھی سکھر میں. تو سال میں ایک مرتبہ ضرور دو دن یا تین دن کے لیے اپنے ان مرید کا جن کا نام حنیف صاحب تھا، حق نبھانے کے لیے سکھر سے تشریف لاتے تھے ان کے گھر، ایک دن دو دن رہا کرتے تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب اتنے مشہور بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ٹرین کا سفر کر کے ایک مرید کی خاطر یہاں پہ آ کے ان کے گھر میں قیام فرما کے جاتے. ابا جی کو پتا ہوتا تھا، ابا جی کی دعوت ہوتی تھی وہاں، تو پھر ابا جی ملاقات کے لیے جاتے تھے. آخر میں جو وقت آیا، اللہ نے جو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، لیکن حضرت کے مزاج میں کبھی بھی کوئی ذرا سی بڑائی، کوئی کبر، کوئی تکبر نہیں آیا. ابھی جمعے کے دن حضرت کی زیارت ہوئی، تو اس قدر دل جو ہے نا وہ سمجھے بس غمگین ہو گیا حضرت کو دیکھ کے، کہ حضرت جب تشریف لاتے تھے تو پھر واپس جاتے تھے حرم مکہ، تو ابا جی اور ابا کے مریدین اور بڑے تعلق والے سارے جماؤں کے، حضرت کے خود کے مریدین ایئرپورٹ چھوڑنے جاتے تھے، تو اس وقت بھی حضرت کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی، گردن جھکائے بیٹھے ہوتے تھے ویل چیئر کے اوپر، اور ایک آدھ دفعہ ابا جی بھی کھڑے ہوئے ہوا کر رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، گرمی بہت تھی. تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو گئے اور ابا جی کی طرف متوجہ ہوئے، نظر اکثر نیچے رکھتے تھے، گردن جھکائے رکھتے تھے، تو متوجہ ہوئے، کہنے لگے بھائی دنیا میں آپ اتنا خیال کر رہے ہیں، ہمارا اتنا ہمارا خیال کرتے ہیں، پنکھا جلنے سب کچھ، تو رو کے کہنے لگے کہ آخرت میں ہمیں بھول مت جانا، آخرت میں بھی ہمارا خیال رکھنا، کہ اگر وہاں پہ ضرورت پڑے تو وہاں بھی ہمارا ساتھ دینا. تو حالانکہ اتنے منجھے ہوئے ماشاءاللہ کہ کوئی نفلی روزہ کوئی عبادت کبھی حضر میں سفر میں حتیٰ کہ حج کے دوران بھی مریدین فرماتے ہیں کہ جو ایام بیس وغیرہ کے اکڑا روزے ہوتے تھے کبھی سب سے سخت گرمی کے حج میں بھی ترک نہیں کیے. تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. تو وہی منظر ایئرپورٹ کا میں نے پرسوں حضرت کا دیکھا شام کی نیند میں کہ اسی طرح پر نور سفید کرتا شلوار سفید ٹوپی پانچ کلی ٹوپی بنتے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے. تو بہرحال یہ سارے اللہ والے دنیا سے پردہ کر گئے, ان کے فیوز ان کی برکات ان کے محبت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. اللہ میں ان کے سب کے نقش قدم پر چلائے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کے روحانی فیوز و برکات کا صحیح جانشی بنائے. ہمارے ذریعے سے اللہ پاک ان تمام اہل اللہ کے فیوز آگے تک پہنچائے. جتنی جتنی اللہ والے سے محبت ہوگی آخرت میں وہی محبت ہمارے کام آئے گی. ابا جی جب نظر آتے ہیں ہمیشہ مسجد دعا نماز وضو ہمیشہ اسی لیے نظر آتے ہیں, انہیں کاموں میں نظر آتے ہیں. جمعے کے دن ابا جی کی زیارت کی ماشاء اللہ, وہ ختم قرآن کی سے دعا ہے بڑے ضبط ماشاء اللہ سفید لباس میں نورانی چہرہ خوب دعا کرا رہے ہیں, مختصر سے لوگ ہیں. تو اکثر ایسے نظر آتا ہے کہ جی وہ مسجد کی مسجد جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے, نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جمعے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح سفید لباس میں ماشاءاللہ چمکتے ہوئے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے کہ جمعہ پڑھانا ہے بیان کرنا ہے. تو اللہ والوں کی توجہات یا ان کی فیوز برکات وہ ساری اس طرح جاری اور ساری رہتی ہیں. تو بہرحال یہ دنیا ہے, عجیب دستور ہے, زندگی کی نعمت کی قدر کریں, اللہ والے سے محبت کریں. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم اگر ان جیسے نہیں بھی بن سکتے تو ان کی محبت کرو تو قیامت کی دنیا کے اللہ پاک ان کے ساتھ فرما دیں گے. تو جو جس سے جیسی محبت کرتا ہے وہ قیامت میں وہیں ان کے ساتھ پہنچ جائے گا. دعا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو آپ اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا دیجیے, ہر قسم کی نافرمانی اسے ہماری حفاظت فرمائیے, ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما دیجیے, ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دیجیے. یا اللہ زندگی آپ کا دیا ہوا تحفہ راتی ہے, اے اللہ زندگی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. بہت تیزی سے زندگی اللہ کم اور ختم ہو رہی ہے, ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی فکر عطا فرمائیے. یا اللہ ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں, اے اللہ اللہ والوں کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, ان کا صحیح معنی میں ہمیں جانشین وارث اور والی بنا دیجیے. ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا فرما دیجیے, تبدیلی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا فرما دیجیے, ہمارے تمام کے تمام بڑے چھوٹے گناہ معاف فرما دیجیے, ہمارے اللہ والدین کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے, ہمارے مشائخ کی مغفرت کاملہ فرمائیے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مالا مستفید فرمائیے. یا اللہ ہمیں اس زندگی میں کوئی بھی اللہ دین کا کام کرنے کا موقع ملے اس میں خلوص کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ یہ آپ کے محبت کرنے والے بندے آپ کے دین کو سننے کے لیے دور دور سے تشریف لاتے ہیں, ان سب کے آنے کو قبول و مقبول فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بھی آخرت سنوار دیجیے, ہماری بھی قبر پہ یا اللہ ہمارے جانے سے پہلے آراستہ فرما دیجیے, ہمیں اس قبر کی اللہ تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں بھی ایک دن یا اللہ اس قبر کے لیے آنا ہے. پروردگار عالم گناہوں میں ڈوبے ہوئے, غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کے آنے سے پہلے ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہمیں پوری طرح سے تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی باطن کو بھی پاک اور صاف فرما دیجیے, ہمارے دل و دماغ سے تمام گناہوں کی گندگیاں غلاظت نجاست ختم فرما دیجیے, بالکل پاک اور صاف فرما دیجیے. ظاہر میں بھی باطن میں بھی نور پیدا فرما دیجیے. اللہ ظاہر میں بھی باطن میں بھی نور پیدا فرما دیجیے. اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اے اللہ ہمیں اپنے مخصوص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے منتخب بندوں میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے منتخب بندوں میں شامل فرما لیجیے. ہماری گویائی سے, ہماری سنوائی سے, ہماری زبان سے, ہماری تحریر سے, تقریر سے دین کے فیوز کو جاری اور ساری فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں دین کا خادم بنا دیجیے, دین کا حافظ اور محافظ اور مبلغ بنا دیجیے, دین کا رہبر اور رہنما بنا دیجیے. یا اللہ زندگی میں ہم سے دین کا عظیم شان کام لے لیجیے. یا اللہ خوب بڑا کام لے لیجیے, رہتی دنیا تک کے لیے اللہ ہمارے بزرگوں کا خیر ہم سے جاری کرا دیجیے. یا اللہ یا اللہ والے جو آج ہم سے جدا ہو گئے, ہم سے پردہ کر گئے, ان کے آج ہم وارث ہیں, اللہ کا صحیح وارث بنا دیجیے. ان کے فیوز کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان بزرگوں کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دیجیے، ان بزرگوں کی قبروں کو بھی ٹھنڈا فرمائیے، اور ہماری بھی دوزخ کی آگ کو بجا دیجیے، ہمارے لیے بھی اللہ دوزخ کی آگ کو بجا دیجیے. یا اللہ، زندگی کی یہ ہلکی پھلکی تکلیفیں، یہاں کی تپش، یہاں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی گرمی، یا اللہ قبر کی گھٹن، یا اللہ وہاں کے عذاب، ہم کمزور بندے بالکل برداشت نہیں کر سکیں گے. اے اللہ، سارے گناہ ہمارے ہی معاف فرما کے ہم آخرت کی بھی تمام راحت عطا فرمائیے، ہماری اعلیٰ دنیا کو بھی خوشحال بنا دیجیے، ہمارے برزخ آخرت کو بھی خوشحال بنا دیجیے، ہمارے دونوں جہاں کو خوشحال بنا دیجیے. یا اللہ، خوشحال زندگی عطا فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور غلامی عطا فرمائیے، اپنے آقا سے والہن محبت اور عشق عطا فرمائیے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اے اللہ، ظاہر میں باطن میں پوری طرح سے اپنے آقا کی مشابہت نصیب فرما دیجیے. تیرے محبوب کی عرب سے بات لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے مسورت لے کے آیا ہوں، ہمیں اس کا مزاق بنا دیجیے. یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر دیجیے. یا اللہ، ہم سب کے لیے حج اور عمرے کے راستے آسان فرما دیجیے. یا اللہ، عمرے کی حاضری نصیب فرمائیے، عمرہ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرمائیے. یا اللہ، جس طرح ہمارے حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آنا جانا لگا دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے وہاں آنا جانا لگا دیجیے، آنا جانا لگا دیجیے. خوب حج نصیب فرمائیے، عمرے نصیب فرمائیے، حرمین کی حاضری ہمارے لیے آسان فرمائیے، پورے اپنے تعلق والوں کے ساتھ، محبت والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، تمام سعادتوں کے ساتھ نصیب فرمائیے. اور جو حضرات وہاں عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تمام سعادتوں سے مالا مال فرما کر انہیں اپنے اہل و عیال میں لوٹائیے. حرمین شریفین کی اعلیٰ شرف عزت میں اور اضافہ فرمائیے، اور اس کی حفاظت فرمائیے، دشمنان اسلام سے پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. حاضرین محفل کی تمام مرادیں حاجتیں پوری فرمائیے. ہمارا یہ کہنا، سننا، پڑھنا اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. تنویر کو بھی اللہ شفا تندرستی عطا فرمائیے، اور بھی جتنے آپ حاضرین محفل ہیں جس کی جو جو بھی مرادیں ہیں، آپ علیم اور خبیر ہیں، سب کی مرادیں حاجتیں پوری فرمائیے. یا اللہ، میرے والدین کریم جو اس مسجد کے حاجے کے اندر ہی آرام فرما ہے، اور یا اللہ ہماری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں بہترین تعلیم و تربیت دی. اے اللہ، میرے والد صاحب کی بھی، میری والدہ کی بھی مغفرت کاملہ فرمائیے، دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ان کی آنکھوں کو وہاں پہ ٹھنڈا فرمائیے، ہمیں ان کی اللہ فرما بردار اولاد میں شمار فرمائیے، اور ہمیں قابل رشک اولاد بنائیے، اپنے ماں باپ کے لیے قابل رشک اولاد بنائیے، دنیا میں بھی قابل رشک بنائیے، برزخ میں بھی قابل رشک بنائیے، آخرت میں بھی قابل رشک بنائیے. ہمارے کسی عمل کی وجہ سے بھی ہمارے والدین کو نہ دنیا میں کبھی کوئی خفت دیکھنی پڑے، نہ آخرت میں کوئی خفت ہو، نہ برزخ میں کوئی خفت ہو. ہمیشہ ہمارے والدین، ہم سب یا اللہ اپنے اہل خانے کی طرف سے ان کے آگے ٹھنڈی ہوں، ان کے اللہ بہترین جزا عطا فرمائیے، بہترین صلہ عطا فرمائیے، اور ان کو یا اللہ بہترین وہاں پہ آپ ہمارے تصورات سے توقعات سے بڑھ کے جزا خیر عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.